الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك بالقاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له ما قالت الأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. ناموں کے سلسلے میں جو ہدایتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہیں انہی کا سلسلہ پچھلے کچھ ابواب سے چل رہا ہے. مختلف عنوانات کے ماتحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو جو نام اور کنیت کے سلسلے میں آپ نے فرمائے ہیں پیش کیا ہے. آج ایک عنوان قائم کیا ہے باب اسم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و کنیتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نام مبارک اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی کنیت, یعنی کوئی آدمی اگر اپنے بیٹے کا یا اپنا نام محمد اور اپنی کنیت ابو القاسم رکھے تو یہ رکھی جا سکتی ہے یا نہیں, تو اس سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں. احناف کے ہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, یعنی جب تک آپ تشریف فرما تھے لوگوں کے درمیان, اس وقت تک کسی کے لیے اپنی کنیت ابو القاسم رکھنے کی اجازت نہیں تھی, اور وجہ اس کی التباس جیسا کہ اگلی روایتوں میں گزر چکا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, کسی نے دوسرے آدمی کو جس کی کنیت ابو القاسم تھی یا ابو القاسم کہہ کر کے آواز دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ شاید مجھے پکارا گیا ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے, تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری مراد آپ نہیں تھے, بلا رکھو. اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع فرما دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے اس کی اجازت تھی. رہا نام, تو صراحت میں روایت میں ہے کہ میرے جیسا نام رکھ سکتے ہو. ویسے بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی, یہ چیز خلاف ادب تھی. ان کو تو اس بات کا مکلف اور پابند کیا گیا تھا کہ وہ کنیت ہی سے یا آپ کا جو لقب ہے رسول اللہ اس سے آپ کو خطاب کریں. اس इसलिए वहां तो किसी किस्म के इल्तिबास का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, तो नाम तो उस तरह रखने की इजाजत थी, कुन्नियत से मना फरमाया था। लेकिन ये जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान तशरीफ फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उसकी इजाजत है, बहुत से हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अपने बेटों के नाम और कुन्नियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह रखी, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक सरासन रिवायत में है, आगे आएगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाजत चाही कि अल्लाह के रसूल आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद मेरा कोई बच्चा पैदा हो तो मैं उसका नाम आपके नाम की तरह और उसकी कुन्नियत आपकी कुन्नियत की तरह रख लूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई। और भी सहाबाए किराम हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशरे मुबशरा में से हैं, उनके बेटे का नाम भी मोहम्मद और कुन्नियत अबुल कासिम थी, और इस सिलसिले में उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिली थी। इसी तरह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साहबजादे मोहम्मद थे, उनकी कुन्नियत भी अबुल कासिम थी। हजरत अशरफ इब्ने कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनके साहबजादे भी मोहम्मद थे, उनकी कुन्नियत भी अबुल कासिम थी। हजरत हातिब इब्ने अबू बल्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु बदरी सहाबी हैं, उनके साहबजादे का नाम भी मोहम्मद था और उसकी कुन्नियत भी अबुल कासिम थी। हजरत अब्दुलरहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे सहाबा ने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद और उनकी कुन्नियत अबुल कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद रखी। इससे मालूम हुआ वो जो इस कुन्नियत की ममानत थी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तक मखसूस थी। यहाँ जो रिवायत लाए हैं हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि हम में से यानी अंसार में से एक आदमी के यहाँ लड़का पैदा हुआ और उसने अपने उस लड़के का नाम कासिम रखा। तो आमतौर पर कुन्नियत जो होती थी लड़के ही के नाम के मुताबिक हुआ करती थी। गोया नाम उसने जब अपने बच्चे का कासिम रखा तो उसका मतलब ये था कि आइंदा उसको इसी कुन्नियत से अबुल कासिम से पुकारा जाए। तो जब उसने अपने बच्चे का नाम कासिम रखा तो अंसार ने जिस जमात से इनका ताल्लुक था उन सहाबी का, वो भी अंसारी थे, उन्होंने कहा कि तुमने अपने बेटे का नाम कासिम रखा, तुम यूं समझते होंगे कि हम तुमको तुम्हारे इस बेटे के नाम की वजह से अबुल कासिम कहकर पुकारेंगे। इस भूल में मत रहिए, ला नुकन्नी का अबुल कासिम, हम अबुल कासिम कुन्नियत से तुमको नहीं पुकारेंगे। वला उन्होंने हमू का आईना, अरे ये कुन्नियत देकर हम तुम्हारी आंखें ठंडी नहीं करेंगे। चुनाचे वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वह हाजिर हुए, फ़काल लहू मा कालतिल अंसार, और उन्होंने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सारी बात अर्ज कर दी कि अल्लाह के रसूल मैंने अपने बेटे का नाम कासिम रखा तो हमारे लोग मुझे यूं कहते हैं कि तूने कासिम नाम तो रखा है लेकिन हम तुझे अबुल कासिम कुन्नियत से पुकारेंगे नहीं, और ये कुन्नियत देकर हम तेरी आंखें नहीं ठंडी करेंगे। ये सारी बात उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज की। फ़काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनतिल अंसार, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार ने जो तुम्हारे साथ मामला किया बिल्कुल ठीक किया। तसम्मु बिस्मी, मेरे जैसा नाम तो रख सकते हो, वला तक्तनु बिकुन्नियति, मेरे कुन्नियत जैसी कुन्नियत न रखो। फैनमा अना कासिम, मैं तो अल्लाह की जो है ज़ाहिरी बातिनी नेमतों का तकसीम करने वाला हूँ। गोया यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो कुन्नियत अबुल कासिम थी, पहले भी बतलाया जा चुका है कि वैसे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का नाम भी कासिम था और उसी मुनासबत से आप अबुल कासिम कहे जा सकते थे, लेकिन यहाँ एक दूसरी वजह भी बतलाई है कि आपकी कुन्नियत जो अबुल कासिम है उसमें सिर्फ इतनी बात नहीं कि आपके साहबजादे इस नाम के थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको जो है रूहानी और मादी नेमतों की तकसीम के लिए वास्ता बनाया था, इस माना करके भी आपकी ये कुन्नियत अबुल कासिम है। بہت سی مرتبہ کسی کے اندر کوئی وصف ہوتا ہے، اس وصف کی وجہ سے اس وصف کی والی مناسبت رکھنے والی اس کی کنیت رکھی جائے. سے پہلے بھی آیا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے لوگوں کے درمیان اچھے فیصلے کرتا ہے تو اس کی کنیت ابو الحکم رکھی جاتی تھی، یا کوئی آدمی جو ہے وہ اچھے صفات کا حامل ہے تو اس کو جو ہے ابو المحاسن کنیت دی جاتی ہے، کوئی علمی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہے حدیث کا ماہر ہے تو اس کی کنیت ابو المعاصر رکھی جائے. تو یہ جو یہ ہیں کنیت، بعض کنیتیں تو اس نام کے بیٹے اور اولاد ہیں اس لیے نہیں بلکہ اس میں یہ کمالات ہیں، ان کمالات کی وجہ سے بھی. تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جو کنیت ابو القاسم ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ کے صاحبزادے اس نام کے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کو لوگوں کے درمیان روحانی اور مادی نعمتوں کے تقسیم اور پہنچانے کا ذریعہ بھی بنایا تھا، اس لیے بھی آپ ابو القاسم. اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو کسی اور میں آ سکتی، بہت بہت تو پھر اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھ دے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی تھی وہ تو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے دوسرا کیسے اپنی یہ کنیت رکھے گا. اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ بعض حضرات علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ کنیت کسی کو رکھنی نہیں چاہیے. بہرحال راجح قول تو ہمارے یہاں جواز کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے. یہ روایت آ رہی ہے، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا فطر عن منذر قال سمعت ابن الحنفیہ یقول کانت رخصتا لعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ان ولد لی بعدک اسمیہ بی اسمک و اکنیہ بی کنیتک قال نعم. حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی والدہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب جو اس قبیلے کا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی پر ایمان لائے اور مرتد ہو گئے تھے. بعد میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جو عورتیں گرفتار ہوئیں تو وہ بات اس میں یہ بھی ان کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ محمد ابن حنفیہ کہلاتے ہیں. ویسے ہیں محمد ابن علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کا نام محمد تھا اور ان کی کنیت ابو القاسم تھی. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت ملی تھی، انہوں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا نام آپ جیسا اور اس کی کنیت آپ جیسی رکھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جی ہاں. اور جیسا کہ میں بتلا چکا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس کی دعوت بھی صاحب. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنی ابن عجلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نجمع بین اسمہ و کنیتہ وقال انا ابو القاسم واللہ یعطی وانا ابسی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ہم آپ جیسا نام اور آپ جیسی کنیت اختیار کریں، گویا دونوں کو جمع کرنا اس سے منع فرمایا کہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو اس کی کنیت ابو القاسم ہونی نہیں چاہیے، یا اس کی کنیت ابو القاسم ہے تو اس کا نام محمد نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر نام محمد ہے کوئی دوسری کنیت ہے، یا کنیت ابو القاسم ہے نام کوئی دوسرا ہے تو اس کی اجازت. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے اور حضور نے اپنی کنیت کی وجہ بتلائی کہ میں ابو القاسم ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں البتہ تقسیم کرتا ہوں واسطہ ہوں. حدثنا ابو عمر قال حدثنا شعبۃ عن عمیر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق فقال رجل یا ابا القاسم فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دعوت هذا فقال سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی. آپ جیسی کنیت سے آپ نے منع فرمایا، اس کی وجہ جیسا کہ ابھی بتلا چکا ہوں اس روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا یا ابا القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے یہ سمجھ کر شاید مجھے پکارا، تو اس آدمی نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو فلانے کو اس آدمی کو پکارا تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میرے جیسا نام تو رکھو، میری جیسی کوئی نیت نہ رہو، کیونکہ التباس تھا. باب الحل یکن المشرک، کیا مشرک کو کنیت کے ذریعے سے مخاطب بنایا جا سکتا ہے؟ کنیت جو ہے وہ عرب کے اندر ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا، عزت کی چیز، یعنی کوئی آدمی کسی کو نام کے بجائے جو ہے کسی کو کوئی آدمی نام سے پکارتا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کنیت سے پکارا جاتا تھا کہ بھائی سامنے والے کو کنیت سے، نام لینے کو گویا کوئی عزت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، احترام اور تعظیم کے خلاف، اور کنیت کے ساتھ پکارنے ہی کو ادب سمجھا جاتا تھا. ابھی کوئی آدمی مشرک ہے، اب مشرک کو اگر آپ کنیت سے خطاب کریں گے تو گویا ایک مشرک کا احساس اور اس کا احترام اور اس کی تعظیم لازم آئے گی، تو یہ کیا درست ہے؟ تو اس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی کنیت سے مشہور ہے اور ایسا مشہور ہے کہ اس کا نام لینے کی صورت میں اس کے نام سے ناواقفیت اور اس کے نام کے مشہور نہ ہونے اور کنیت کے مشہور ہونے کی وجہ سے آپ نام لیں گے تو کوئی پہچانے گا نہیں، اس مجبوری کی وجہ سے اگر آپ اس کی کنیت لیں، یا یہ ہے کہ اگر اس کو نام سے پکاریں گے تو وہ ذرا اپنے سوسائٹی کے اندر ذرا اونچا آدمی ہے، بار سوخ آدمی ہے، بھلے مشرک ہے لیکن اس کا اثر و رسوخ ایسا ہے کہ اگر نام نہیں لیں گے، ارے کنیت سے نہیں پکاریں گے اس کو، تو فتنے کا اندیشہ ہے یا اس کی طرف سے ضرر کا اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو کنیت سے پکارا جا سکتا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنا، یا اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا یا اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو بھی کنیت سے پکارا جا سکتا ہے. حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنا اللیث قال حدثنا عقیل عن ابن شہاب بن عروۃ بن الزبیر ان اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ مجلسا فی عبداللہ بن ابی ابن سلول وذلک قبل ان یسلم عبداللہ بن ابی فقال لا توزینا فی مجلسنا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سعد بن عبادہ فقال اے سعد الا تسمع ما یقول ابو حبابی یرید عبداللہ بن ابی ابن سلول. یہاں اس روایت کو امام بخاری نے ذرا مختصر کر دیا ہے، اسی روایت کو انہوں نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جبکہ یہ عبداللہ ابن ابی ظاہری طور پر بھی اسلام لایا نہیں تھا، اس وقت کا قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار ہیں ان کی عیادت کے لیے جو ہے گدھے کے اوپر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا رکھا تھا. راستے میں گزر ہوا جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا مجمع تھا، مجلس تھی، اس میں مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے. کہ عبداللہ ابن ابی جو بعد میں خالی ظاہری طور پر اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام بھی ابھی لایا نہیں تھا، کلم کھلا مشرک تھا اس وقت، اس وقت کا قصہ ہے. تو اس مجلس کے پاس سے جب گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور جو ہے آپ چونکہ آپ گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے، اس گدھے کے چلنے کی وجہ سے جو غبار اور دھول اڑ رہی تھی وہ اس مجلس تک پہنچی، تو عبداللہ ابن ابی ویسے بھی پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حسد کی وجہ سے چڑتا تھا، تو اس نے اپنی چادر یوں ناک پر لے جا کر کے کہا دھول مت اڑا، تکلیف مت پہنچا، اور پھر یہ تو بولا. اس کے بعد جب مجلس کے قریب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سلام کیا اور لوگوں کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنا کر کے اسلام کی دعوت پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جہاں کوئی موقع دیکھتے اور لوگوں کا مجمع ہوتا اس طرح قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہاں بھی آپ نے ایسا کیا. تو جب آپ نے قرآن پاک پڑھا تو اس پر عبداللہ ابن ابی کہنے لگا کہ آپ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن جب ہم اپنی مجلس میں بیٹھے ہماری باتوں کے درمیان باتوں میں مشغول ہوں تو اس طرح آ کر کے آپ ہماری باتوں میں دخل اندازی نہ کریں, اور کوئی آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے آپ کے گھر پر تو ٹھیک ہے, اس سے آپ اپنی باتیں کر, ہم اپنے مجمع میں بیٹھے اپنی بات اور آپ آ کر کے جو ہے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. یہ اس نے یہ کہا. اس پر حضرت جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, آپ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, آپ ضرور کیجیے. تو انہوں نے کہا ضرور کیجیے. اب اس نے نہ کہا تو اس میں اسی مجلس میں مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے, ان میں آپس میں جو ہے الجھاؤ ہو گیا, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے لڑنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا اور پھر آپ تو جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کے لیے, عیادت کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے. وہاں جب پہنچے تو حضرت سعد بن عبادہ سے آپ نے یہ عبداللہ بن ابی کی شکایت کی کہ اس کی کنیت تھی ابو حباب عبداللہ بن, کیا آپ کو معلوم ہے ابو حباب نے کیا کہا؟ بس یہاں تو اس لیے لائے کہ اس وقت تک ابھی عبداللہ بن ابی ظاہری طور پر بھی اسلام لایا نہیں تھا, کلا مشرک تھا. ایک مشرق کے لیے آپ نے کنیت استعمال فرمائی. تو اس پر کا کیا کہا انہوں نے سب قصہ سنایا. تو اس پر حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے درگزر سے اور جو ہے معافی سے کام لیجئے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے جبکہ ابھی مدینہ میں اسلام آیا نہیں تھا, یہاں کے لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کے سر کو پر جو ہے وہ بادشاہت کا تاج رکھیں گے, اس کو اپنا بادشاہ ماننے کی تجویز پاس ہو گئی تھی, قرار پاس ہو گیا تھا, ابھی اس پر عمل کی نوبت آئی نہیں تھی. اور اسلام آیا آپ تشریف لائے ہجرت کر کے تو اس کا سارا کھیل جو ہے وہ بگڑ گیا. تو وہ آپ سے جتنا بھی حسد نہ کرے کم ہے, یہ جو کچھ کر رہا ہے اسی کی وجہ سے ہے, آپ اس کی ان باتوں سے جو ہے درگزر کریں. تو یہاں تو اسی روایت کو انہوں نے ذرا مختصر کر دیا. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے قریب پہنچے کہ جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا, اور یہ عبداللہ بن ابی کے ظاہری طور پر اسلام لانے سے پہلے کا قصہ ہے. تو اس پر عبداللہ بن ابی بولا کہ ہماری مجلس میں ہم کو تکلیف نہ دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے سعد الا تسمع ما یقول ابو حباب, یا ابو حباب جو بات کہہ رہے ہیں آپ نے سنی نہیں؟ اور ابو حباب بول کر آپ کی مراد عبداللہ ابن ابی تھا. بس یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ دیکھو ایک مشرق کے لیے آپ نے کنیت استعمال فرمائی. باب الکنیت للصبی, بچے کے لیے کنیت کا استعمال کرنا. ویسے کنیت تو اصل جیسا کہ میں نے بتلایا لفظ باپ کا کہ بھائی فلانے کا باپ. اب بچہ تو ابھی خود ہی بچہ ہے, ابھی تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوا اور اس کے لیے کنیت کا استعمال, تو اس کے لیے بھی کنیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. آئندہ گویا نیک پھالی لیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی باپ بناوے, اس معنی کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے تھے. ولی اخن صغیر یکنا ابا عمیر, اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ہی موقع تھا تو حضور نے خود اس کو اس کنیت سے خطاب فرمایا. وکان لہو نوگر یلعب بھی, کہا اس کی ایک چھوٹی, اس کے پاس ایک چھوٹی سی چڑیا تھی پال رکھی تھی اس نے, سرخ چونچ والی جس کو اردو میں لال بولتے ہیں, ایک لال تھا اس کے پاس جس سے وہ کھیلتا رہتا تھا. فما अब वो चिड़िया जो उसने पाल रखी थी और जिससे वो खेलता रहता था वो मर गई, उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो गमगीन हो गया। फदखल नबी सलासन फराह हजीन, हुजूर सलासन तशरीफ लाए हमारे घर, देखा वो बच्चा गमगीन है तो आपने फरमाया माशाल्लाह। पूछा घर वालों क्या बात है, क्या बहुत ढीला ढाला मालूम होता है, गमगीन मालूम होता है, केला रहा हूं मां तो नोगा रू। तो घर वालों ने बताया कि वो जो चिड़िया थी उसने पाल रखी थी जिससे वो खेलता रहता था, वो लाल उसका मर गया, इसलिए आज वो जरा जो है गम में है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दिलजोई के लिए जरा उसको खुश करने के लिए फरमाया या अबा उमैर मा फअला नुगैर, ये अबू उमैर तुम्हारा वो लाल क्या हुआ। बहरहाल यहां बच्चा था, बच्चे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुन्नियत तजवीज फरमाई तो रखी जा सकती। बाबुल कुन्नियत कबला यूला धर्म, ये तो बच्चे के लिए था, कोई आदमी बड़ा लेकिन अभी उसके कोई औलाद नहीं हुई है और उसकी कुन्नियत रखी जाए तो क्या वो भी रखी जा सकती है। बच्चा पैदा होने से पहले किसी के लिए कुन्नियत तजवीज करना। हदसन अबू नाइम आला हदसन सुफियान अन मुगीर अन इब्राहिम अन अब्दुल्ला कन्ना अलकमत अबाशिबी वलम यूलत, حدثنا عريم قال حدثنا سليمان العامش عن ابراهيم عن القمطه قال كناني عبد الله قبل ان يولد لي، یہ حضرت القما جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بہت قریبی شاگرد ہیں، مخصوص شاگردوں میں سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس سے پہلے ہی میری کنیت رکھی ابو شبل، پھر وہ یہاں تو نہیں لائے، دوسری روایتوں میں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بچہ پیدا ہو اس سے پہلے ان کی کنیت رکھی تھی ابو عبد الرحمن، یعنی خود حضرت عبداللہ بن مسعود کا ابھی کوئی بچہ نہیں تھا اور حضور نے ان کی کنیت رکھی ابو عبد الرحمن کے ابا۔ تو کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس سے پہلے میری کنیت تجویز فرمائی ابو شبل، شبل اور شیر کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسے معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی کنیت رکھی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتی بار محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حمیرانہ نام سے پکارتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت تھی کیا نام سے پکارتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام حضرات امہات المومنین بھی یا رسول اللہ کہہ کر ہی پکارتا سب، یعنی آپ کے لقب ہی سے پکارنے کا حکم باری تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ قربانی نے ایک حصہ میں ایک تھی وغیرہ ویکتی نہیں نفل قربانی نیت کے رشتہ نیت کریں، وہ آپ اپنی طرف سے وہ قربانی کر لیں اس کا ثواب آپ کئی آدمیوں کو بخش سکتے ہیں، جیسے دو رکعت پڑھ کے دس آدمیوں کو ثواب پہنچائیں، ایسے ہی شرط کے کفنا چھاتی نہ بھاگنا بٹن کھلا ہو گیا لے کے چھاتی دیکھا جو ہے تیوی حالت میں نماز پڑھ والی نماز تھی، ہاں نماز تو ہو جائے گی، سینہ جو ہے مرد کے حق میں، عورتوں کے حق میں سینہ جو ہے صدر سطر کا حصہ ہے لیکن مرد کے حق میں سینہ سطر کا حصہ نہیں، مرد کا سینہ تو ناف سے لے کر کے گھٹنے سے نیچے تک ہے، تو یہ اگر بٹن کھلے ہوں اور سینہ نظر آتا ہو تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ امام نماز پڑھاویا پچھی وضو سمجھ سودی مسلح پر بیسی وظیفہ پڑھی شکے تھے، بس وہ اپنا رخ بدل لے، اسی حیات پر بیٹھنا مکرو لکھا ہے، سلام پھیرتے ہی وہ اپنا یہ بدل دے گا جگہ بیٹھک بدل دے گا، اس کے بعد وظیفے پڑھے۔ حجمات ہمراہ جو عمران نیت یہ احرام بازی کیا پہنچی عمرا کر یہ احرام اتاری مدینہ جائیں چار بعد حجنا بیچا دی، اس پہلا مدینہ تھی کران نو احرام باندھی، حجمات مکہ جائے تو تے ہو کر نہیں، کران کا احرام نہیں باندھ سکتے، وہ کران کا احرام باندھنا ان کے لیے درست نہیں ہے، بس یا تو اکیلے حج کا احرام باندھے، لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام کی وجہ سے وہ متمتع ہی کہلائیں گے، یعنی عمرہ کر کے مدینہ جانے کی وجہ سے چونکہ وہ وطن میں واپس آئے نہیں ہے اگر کہ نکات سے باہر نکلے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عمرہ عمدہ باقی ہے, اور اب جب حج کا احرام باندھیں گے تو ان کا تمتع ہو جائے گا, جبکہ صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ عمرے کا احرام بھی باندھ سکتا ہے, لیکن مطلب کہ قران کا احرام باندھنے کی کسی نے اجازت نہیں باندھنا چاہیے, منع لکھا ہے. ہاں, جو سیدھا مدینہ منورہ گیا یہاں سے, ایک تو ایک جو مکہ مکرمہ گیا عمرہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے مدینہ گیا, اس کے لیے قران کی اجازت. لیکن جو لوگ سیدھے یہاں سے مدینہ منورہ جاتے ہیں, وہ اگر مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہوئے قران کا احرام باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے. نفل نماز مستورات کے ساتھ گھر میں جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز میں دو سے زیادہ مقتدی نہیں ہونے چاہیے, تو اگر دو ہیں تو بنا سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں نفل مستورات کے ساتھ بھی, لیکن ان کو پیچھے رکھیں گے. نفل نماز میں کتنی نیت کر سکتے ہیں؟ کتنی نیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جیسے سنت آپ پڑھیں, سنت کے اندر آپ جو ہے تحیت الوضو کی, تحیت المسجد کی, کیونکہ ویسے بھی بغیر نیت کے بھی وہ تحیہ ادا ہو جاتا. تحیہ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو عام طور پر وضو ادا کیا جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں, تو اب جب اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تو وہ تحیہ اس کا نیت نہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے نتیجے اور نیت کرنے کی بھی اجازت ہے. تو اس طرح کی نماز ہے تو اس میں اس نے صلاۃ الحاجت کے ساتھ تحیہ کی بھی نیت کر لی تو کر سکتے. قرآن پڑھتے ہوئے اذان ہو جائے تو پڑھنا بند کر دینا چاہیے, بہتر تو یہی ہے, لیکن اگر پہلے سے پڑھ رہا ہے اور چالو رکھا ہے تو اس کی بھی اجازت اور گنجائش ہے. حیض والی عورت حج کے وقت میں بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب کیا ہے سمجھے نہیں, پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سوال کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا. احرام کے اعمال پورے ہو چکے ہیں سارے, اور اب آخر میں احرام کھولنے ہی کے لیے بال کٹوانا ہے, تو اس میں حیض سے کوئی فرق پڑتا نہیں. اور اگر اور کچھ پوچھنا چاہے تو اس کا مقصد بتائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاحت سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں ڈال دے. تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ تو ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ تیرے جن بندوں نے حج کا نظام بنایا ہے عافیت سہولت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ لے جا، اور وہاں بھی اے اللہ تو حرمین کے برکات و انوار سے حج وافر عطا فرما، وہاں کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کے قیام میں ہر طرح کی سہولتیں ان کو مہیا فرما، ہر طرح کی معصیتوں اور جنایتوں سے اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ جن کے تمنائیں ہیں اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے اسباب عطا فرما کر حرمین کی زیارت سے مالا مال فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔